مولانا محمد شفیع صاحب کر دیا
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وروحنا ورحيمنا محمدا ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله العلي العظيم. صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المسلمين. حمد و ثنا کے بعد قرآن کریم کی آیۃ کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے, اس آیۃ کریمہ کا ترجمہ اور چند تفصیلی فوائد بیان کرنے سے پہلے میں اپنے ان تمام بزرگوں اور دوستوں کی خدمت میں ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں. قلب کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میری عدالت اور بیماری کے سلسلے میں دعائیں کروائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مخلصانہ دعاؤں کی برکت سے مجھے صحت عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام بزرگوں اور دوستوں کو سلامت و سلامت. دوسری بات یہ ہے کہ مخدوم و محترم استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد رمضان کا مسجد اللہ العالی نے مجھے یہ مبارکباد پیش کی ہے کہ میں قومی اسمبلی کے الیکشن کے مقدمے میں کامیاب ہوا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے میرا حق مجھے دلا دیا ہے اور میں اس وقت قومی اسمبلی کا ممبر. اس سلسلے میں میں یہ عرض کرتا ہوں میری کامیابی سارے اہل سنت و جماعت کی کامیابی ہے, آپ حضرات کی کامیابی ہے, کیونکہ میں اہل سنت و جماعت کا اور آپ حضرات کا خادم ہوں. میری کامیابی حقیقتاً آپ کی کامیابی ہے, لہذا میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ آپ حضرات میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق پر استقامت عطا فرمائیں اور اسمبلی کے اندر بھی دین اسلام اور مطلب کے حق اہل سنت و جماعت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. بات یہ ہے کہ میں ایک اتنا کریم آدمی ہوں, میری کوئی حیثیت اور میرا کوئی مقام نہیں, میرے پاس اگر کچھ ہے تو وہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی و اسم گرامی ہے اور بزرگان دین کی عقیدت اور محبت. میں اسی کو اپنے لیے سرمایہ ایمان اور ذریعہ نجات سمجھتا. دنیا دار لوگ جو ہیں ان کے نصیب یہ اسمبلی کی ممبریاں یا وزارتیں یا ہوتے بڑی بکت رکھتے, لیکن میرے نزدیک یہ کوئی بکت نہیں. میرے نزدیک ممبر رسول پر بیٹھ کر قرآن شریف پڑھنا, اس کی تفسیر بیان کرنا, حدیث پڑھنا, فقہ بیان کرنا, یعنی اسلام کی تبلیغ کرنا, یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ اس کے مقابلے میں یہ اسمبلی کی ممبریاں اور مزارتیں کوئی چیز نہیں. حضور علیہ السلام کی ممبر پر بیٹھنے کا اعزاز اسمبلیوں کی ممبریوں سے بہت بلند ہے اور بہت بالا. یہ تو چند روز کا دن ہے, آج بھی ممبر ہے اور کل نہیں ہے, لیکن جو ممبر رسول پر بیٹھ کر دھیان کرنے والے ہیں ان کے یہ اعزاز ہمیشہ کے لیے حاصل ہے. حقیقی پاکستان ہمیشہ ہی رہنا ہے, لیکن ممبر پتہ نہیں رہنا ہے کہ کب تک نہیں رہنا, صرف رہنے جانے والے یہ اعزاز بہت بڑا. ان بڑی کام دین کی عقیدت اور محبت یہ بہت بڑی چیز ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ یہ عطا فرمائے اور دائمی طور پر عطا فرمائے. مجھے تقریر کے سلسلے میں بہت سی باتیں کہی گئی ہیں, بہت سے موضوع بیان کرنے کے لیے فرمایا گیا, اور میں مریض بھی ہوں, زیادہ وقت نہیں دوں گا, مختصر سے وقت میں میں کوشش کروں گا ان مسائل پر کچھ روشنی ڈال سکوں. آیہ کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, هو الذی ارسل رسوله, وہ ہے کس نے بھیجا اپنے رسول کو, بالہدى ودین الحق, ہدایت اور سچا دین دے کر لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ سچے دین کو تمام دینوں پر غالب کر دیا جائے, وکفا باللہ شہیدا, اور کافی ہے اللہ تعالی کہاں حال ہے کہ وہ شہید ہے. یہ ہے آیہ کریمہ کا شبد ترجمہ. تشریح اور تشریح کے سلسلے میں جو باتیں جانی ہیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, هو الذی ارسل رسوله, وہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو,
تو سوال یہ ہے کہ وہ کون ہے؟ اس نے اپنے نام سے لیا ہی نہیں، نہ ذاتی نام لیا ہے اور نہ صفاتی نام لیا ہے. یوں نہیں فرمایا ہو اللہ الذی ارسل رسولہ، کہ وہ اللہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو. اور یوں بھی نہیں فرمایا ہو الرحمن الذی ارسل رسولہ، کہ وہ رحمان ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو. نہ اس نے اپنا ذاتی نام لیا اور نہ صفاتی نام لیا. ہو الذی فرمایا، ہوگا جمیل ہے جو غائب کے لیے آتی ہے، اور ضمیر کا پتہ نہیں چلتا جب تک اس کا مرجع تنگ نہیں ہے. الذی اس میں موصول ہے، اور اس میں موصول کا پتہ نہیں چلتا جب تک اس کا صلہ سامنے نہ آ جائے. میں سمجھنے سمجھانے کے لیے اردو کی دو مثالیں پیش کرتا ہوں. میں یوں کہوں کہ زید آیا اور اس نے قرآن پڑھا. اس عبارت میں اس نے یہ ضمیر ہے، اور اس کا مرجع ہے زید آیا اور اس نے، یعنی زید نے قرآن پڑھا. اگر میں صرف یوں کہتا رہوں کہ اس نے قرآن پڑھا اس نے قرآن پڑھا، تو آج اگر آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ قرآن کس نے پڑھا، کیونکہ اس نے ضمیر ہے. تو صرف ضمیر کا ذکر کرتا رہوں اور مرجع کا ذکر نہ کروں تو ضمیر کا پتہ نہیں چلتا جب تک اس کا مرجع سامنے نہ ہو. اسی طرح اللہ بھی جس میں موصول ہے، اور اس میں موصول کا پتہ نہیں چلتا جب تک صلہ سامنے نہ آ جائے. مثلاً میں یوں کہوں کہ آپ کو اس نے سلام کہا ہے جس نے آپ کو ٹوپی بھیجی. اس عبارت میں اس نے سلام کہا ہے، یہ اس میں موصول ہے، اور جس نے ٹوپی بھیجی تھی یہ اس کا صلہ ہے. اگر صرف یوں کہتا رہوں کہ آپ کو اس نے سلام کہا ہے اس نے سلام کہا ہے، تو آپ کو پتا نہیں چلے گا کہ سلام کرنے والا کون. لیکن جب میں نے یوں کہہ دیا کہ اس نے سلام کہا ہے جس نے آپ کو ٹوپی بھیجی تھی، تو چونکہ ٹوپی بھیجنے والے کو آپ جانتے ہیں، لہذا آپ سمجھ گئے کہ سلام کرنے والا کون. تو ان مثالوں سے آپ رات پر یہ واضح ہو گیا کہ ضمیر کا پتہ بغیر مرجع کے نہیں چلتا، اور موصول کا پتہ بغیر صلے کے نہیں چلتا. جہاں ہوگا ضمیر ہے اور اللہ بھی اس میں موصول ہے، ارسل رسولہ اس کا صلہ ہے. تو مانا کیا ہوا کہ یہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو. اللہ تعالیٰ نے یہ انداز کیوں اختیار فرمایا؟ اس لیے کہ لوگوں، جس طرح ضمیر کا پتہ بغیر مرجے کے نہیں چلتا اور موصول کا پتہ بغیر سرے کے نہیں چلتا، اسی طرح تمہیں میرا پتہ بغیر میرے رسول کے نہیں چلتا.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نصیب پاکستان.
کوئی شخص اپنا تعارف کراتے ہوئے یوں کہے کہ میں وہ ہوں جس کا قرآن شاگرد ہے، اپنا نام نہ لے، یوں کہے کہ لوگوں میں وہ ہوں جس کا قرآن شاگرد ہے، تو وہ اپنا تعارف کس انداز سے کیوں کراتا ہے؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ لوگ میرے شاگرد کی قابلیت، صلاحیت، علم و فضل کو جانتے. اگر میں کہوں گا کہ میں وہ ہوں جس کا وہ شاگرد ہے، تو یہ لوگ خود ہی اندازہ کر دیں گے کہ جس کے شاگرد کے علم و فضل کا یہ حال ہے، اس کے استاد کے علم و فضل کا کیا حال ہے.
تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا تعارف کراتا ہے، تو
تو اپنی اس رسول کے ذریعے سے کراتا ہے کہ لوگوں میں وہ ہوں جس نے ایسا دیشان رسول تمہارے پاس بھیجا. اس رسول کو دیکھو تو دیکھ کر اندازہ کر لو کہ جس کا رسول ایسا ہے اس رسول کے پیدا کرنے والا خدا کیسا ہوں. جس رسول کی شان یہ ہے اس رسول کے بھیجنے والے اللہ تعالیٰ کی شان کا کیا عالم ہوگا. اللہ تعالیٰ سے اس انوکھے اور نرالے محبوب پر ناز ہے, فخر ہے. اللہ اپنا تعارف کراتا ہے تو اس رسول کے ذریعے سے کراتا ہے. یاد رکھو حضور کا علم اللہ کے علم کی دلیل ہے, حضور کا علم اللہ کے علم کی دلیل ہے, حضور کا کمال اللہ کے کمال کی دلیل ہے, حضور کا کمال اللہ کے کمال کی دلیل ہے. اللہ فرماتا میرے اس رسول کے کمال آپ کو دیکھو تو میرے کمال آپ کا اندازہ کر لو کہ جب مخلوق کے کمال آپ کی یہ شان ہے تو خالق کے کمال آپ کی کیا شان ہو. هو الذی ارسل رسولہ, وہ ہے کس نے بھیجا اپنے رسول کو. دیکھیے ہر چارا فرمایا, یہ ہر چارا جو ہے یہ انسان سے ہے اور انسان کے معنی ہے بھیجنا, اور بھیجی وہ چیز جاتی ہے جو پہلے سے موجود ہو. خدا کا نہیں فرمایا, وہ الذی خلق رسولہ, خانہ کا نہیں فرمایا. اگر خانہ کا فرماتے تو خانہ کا فرماتا ہے خلقن, اور خلقن کے معنی ہے پیدا کرنا بنانا, تو خانہ کا نہیں فرمایا. ہر خانہ فرما کر اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا کہ جب میرا جی رسول تمہارے پاس آیا ہے اس وقت اس کی تخلیق نہیں ہوئی, تخلیق بادری ہوئی ہے, کیونکہ تخلیق سے اس کی ساری کائنات سے پہلے تکنیک ہوئی ہے, ساری کائنات سے پہلے, اور تشریف آبری ہوئی ہے سارے نبیوں کے بعد. حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا, اول ما خلق اللہ نوری, جو چیز اللہ نے سب سے پہلے پیدا کی ہے وہ میرا نور ہے. ایک حدیث میں فرمایا, انا افضل النبیین فی القلب وآخرهم فی الفات, میں پیدا ہونے میں سارے نبیوں میں پہلا ہوں اور تشریف لانے میں سارے نبیوں میں پچھلا ہوں. افضل بھی ہوں آخر بھی, افضل ہوں کا اعتبار خلقت سے اور آخر ہوں کا اعتبار بہتر سے. آپ افضل بھی ہیں اور آپ آخر. دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات سے پہلے پیدا ہے, آپ بارش سے امداد تو عالم, آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, فرماتے تھے تو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, تھے تو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, کیونکہ جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام منزلہ جان کے, اور یہ ساری کائنات منزلہ جسم کے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری, میں اللہ کے نور سے ہوں اور ساری مخلوق میرے نور سے ہے. کیا مطلب کہ میری تخلیق کا سبب اللہ کا نور ہے, اللہ کا نور نہ ہوتا تو میں نہ ہوتا, اور کائنات کی تخلیق کا سبب میرا نور ہے, میرا نور نہ ہوتا تو کائنات نہ ہوتی, یعنی اللہ کا نور نہ ہوتا تو میں نہ ہوتا, اور میرا نور نہ ہوتا تو کائنات نہ ہوتی. اور دیکھو حضور کائنات کی اصل ہے, کائنات کی اصل, اصل کہتے ہیں جڑ کو, اصل کہتے ہیں چر کو. تو حضور ساری کائنات کی چر چر پہلے ہوتی ہے اور درخت بعد میں ہوتا ہے. تو حضور پہلے اور ساری کائنات بعد. اور یہ بتا کے اگر چر نہ ہو تو درخت مار کے وجود میں آ سکتا ہے. آپ چر کو بیج بھی کہتے ہیں بیج. جس طرح اصل نہ ہو چر نہ ہو درخت مارج وجود میں نہیں آ سکتا. اسی طرح حضور نہ ہوتے تو کائنات مارج وجود میں نہ حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. فرمایا ہو بندی اور اللہ وہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو. جو میری تقریر کا عنوان دو چیزیں ہیں جو آگے آ رہی وہ کیا ہے؟ تل ہوتا پتی نل حق لہ تین کل. ایک بات تو یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا لے کر آئے اور دوسری بات یہ کہ کیوں آئے. بس یہ دو باتیں میں نے کیا. ایک کیا لے کر آئے, بولو کیا لے کر آئے, اور دوسری بات کیوں آئے, صرف مقصد کے واسطے آئے. تو پہلی بات سنو کیا لے کر آئے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ دل ہوتا پتی نل حق ہدایت اور سچا دین لے کر. کیا لے کر آئے؟ ہدایت اور سچا دین. دیکھو ہدایت لے کر آئے ہاتھی بن کر آئے. ہدایت لے کر آئے ہاتھی بن کر آئے اور لوگوں کو ہدایت دینے والے بن کر آئے. ہاتھی بن کر آئے ہدایت لے کر آئے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور ہدایت نہیں دے سکتے. اگر ہدایت دے سکتے ہوتے تو ابو جہل کو مسلمان کر دیتے, ابو لہب کو مسلمان بنا دیتے, ساری عمر زور لگاتے رہے چاچا ابو طالب بھی مسلمان نہیں ہوا. اگر ہدایت دے سکتے ہوتے تو پھر ان کو ہدایت دے دی. یہ بعض لوگ کیسے کرتے. اس سے میں سرے تک دو جواب کرتا ہوں آگے بڑھتا ہوں. ایک جواب ہے الزامی اور ایک جواب ہے تحقیق. الزامی جواب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہدایت دے سکتے تھے کہ نہیں, ابھی دو منٹ کے لیے اس کو ایک طرف رکھو. یہ بتاؤ اللہ کو ہدایت دے سکتا تھا یا اللہ کے ہاتھی ہونے میں اور ہدایت دے سکنے والا ہونے میں کسی کو اختلاف, وہ تو اللہ ہدایت دے سکتا تھا یا نہیں؟ تو سوال یہ ہے کہ اللہ نے ابو جہل کو کیوں نہیں ہدایت دی؟ حضور نے دی تو اللہ ہی دے. اللہ نے کیوں نہیں ہدایت؟ تو اگر کوئی اعتراض کرنے والا سمجھدار ہوگا تو وہ اس کا ایک جواب دے. کیا جواب یہ دے گا کہ اللہ نے ابو جہل کو ہدایت اس لیے نہیں دی کہ اللہ نے چاہا دے. کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اللہ من اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی. تو وہ یہ دعا دے سکتا ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وہ بھی خیال کہ اللہ نے اس لیے ہدایت دی کہ اللہ نے چاہا نہیں. تو یہی ہمارا جواب, ہمارا جواب بھی یہی ہے کہ جس کو اللہ نے نہیں چاہا اس کو مصطفیٰ نے بھی نہیں چاہا. جس کو اللہ نے نہیں چاہا اس کو مصطفیٰ نے بھی نہیں چاہا. کیونکہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے محکوم ہے, اللہ کے مطیع ہے, اللہ پر حاکم نہیں. اللہ تعالیٰ کے مطیع, اللہ کی مرضی اور رضا کے تابع. تو اگر اللہ یہ چاہے کہ میں کسی کو ہدایت نہیں دینا چاہتا, اللہ فرمائے محبوب میں نے ابو جہل کو ہدایت نہیں دینی, تو حضور اللہ کی رضا کے خلاف تو نہیں دے سکتے. حضور فرماتے ہیں مولا کے اگر تیری رضا دیتے میری رضا, اگر تم نہیں دینا چاہتا تو میں بھی نہیں دینا. میرے بدن پر اب سے جب ہاتھ کر لو اگر کوئی کہے کہ حضور ابو جہل کو ہدایت نہیں دے سکے تو اس کو یہ کہو کہ حضور ہدایت دے سکتے تھے یا نہیں دے سکتے تھے, جس کو ابھی ایک طرف رکھو اللہ تو دے سکتا تھا, اللہ نے کیا نہیں دی. تو اگر وہ کہے تو اس لیے کہ اللہ نے کہا نہیں, تو اس کا جواب یہ کہ جس کو اللہ نے بھی کہا اس کو مصطفیٰ نے بھی نہیں کہا. یہاں ایک اعتراض اور بھی پیدا ہو سکتا ہے, جسے آپ یہ کہیں گے کہ جب اللہ نے نہیں کہا تھا, اللہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کو ہدایت ملے, تو پھر حضور ان کو ہدایت دیتے کیوں, تبلیغ کرتے کیوں, مجھ سے کیوں دکھاتے, نہ تبلیغ کرتے نہ ہدایت دینے کی کوشش کرتے, جانتے کہ انہوں نے ماننا پہلے اللہ کی مرضی نہیں ہے کہ ہدایت ملے تو چلو میں بھی کچھ نہیں کرتے, حضور کو چاہیے تھا کہ کوئی تبلیغ وغیرہ نہ کر, حضور سے تبلیغ فرماتے ہیں اور ان کو ہدایت پر لانے کی کوشش فرماتے رہے. اس کے متعلق میرے قدر کو جس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں اصل میں وہ جاہل ہے, قرآن میں تدبر اور تفکر نہیں کرتے. سنو, اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ فرما دیا تھا, ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے, اے میرے حبیب آپ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ کوئی ایمان نہیں لائے. کیوں؟
ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم.
اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں اور ان کے لیے بہت بڑا آزاد.
تو اللہ نے اپنے حبیب کو یہ فرما دیا تھا کہ میرے حبیب چاہے ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ یہ ایمان نہیں لائے.
یہ حضور کو معلوم تھا کہ میرے لگ چکی ہے ایمان نہیں لائیں گے. پھر حضور تبلیغ کیوں فرماتے, تو اس کا جواب بھی اسی آیت میں ہے اگر غور کیا جائے. کیا
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم.
اللہ فرماتے ان پر برابر ہے آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا ان کے لیے برابر ہے, تیرے لیے برابر ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ سواء علیہم, محبوب آپ کے لیے برابر ہے.
نہیں, ان کے لیے برابر ہے کہ وہ تو ایمان نہیں لائیں گے, مگر میرے محبوب تو جو ان کو تبلیغ کرے گا اور ہدایت پر لانے کی کوشش کرے گا, تجھے اس تبلیغ اور کوشش کا اجر و ثواب ملے گا.
تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام
اس لیے تبلیغ فرماتے تھے کہ آپ کو اس کا ثواب ملتا تھا.
دوسری بات یہ ہے کہ حضور نمونہ بن کے آئے, حضور محمد بنتا رہے. اگر آپ تبلیغ چھوڑ دیتے تو پھر یہ علماء کیسے تبلیغ کرتے, جن کے لیے سنت بن جاتی تو چھوڑ دو, ہمارے نبی نے جو چھوڑ دیا.
تو نبی کریم نے آنے والی امت کو یہ سبق دے دیا کہ کسی کے ہدایت کرانے کی امید ہو یا نہ ہو تم برابر تبلیغ کرتے رہو, تم ہدایت کی آواز کو بلند کرتے رہو, اس برابر ہو یا نہ ہو تمہیں اس کا اجر و ثواب مل جائے. تو میرے دوست بزرگوں, میں یہ اب کر رہا تھا کہ جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں
وہ ظاہر ہے قرآن میں تدبر اور تفکر کے کام نہیں لے. دوسرا تحقیقی جواب, ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ خالق ہدایت اللہ ہے, ہم حضور کو ہدایت کا خالق نہیں مانتے, ہر شے کا خالق اللہ کو مانتے. اللہ خالق ہدایت اور حضور میں ہوتی ہے ہدایت, یعنی ہدایت کو پیدا تو اللہ کرتا ہے اور عطا حضور فرماتے. حضور کی بارگاہ سے ہدایت کس کو ملتی ہے, جس کے لیے اللہ نے ہدایت خلق کی پیدا کی, جس کے لیے اللہ نے ہدایت پیدا نہیں کی اس کو حضور کی بارگاہ سے ہدایت نہیں ملی. جس کو سمجھنے کے لیے وہ سمجھو, ہم بچے بھی سمجھ جائیں کہ ایک ہوئے بہت بڑا شیخ مالک کروڑ پتی اور وہ کروڑوں روپیہ ایک خادم کو مقرر کرے اور اس کو دے دے. مالک کا روپیہ خزانچی خادم کے پاس ہے اور وہ پیٹی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے چابی اس کے پاس ہے پیسہ پیٹی میں رکھا ہوا خادم رہتا ہے. مالک نے اس کی ہدایت کی ہے کہ جس کے لیے میں پرچی کاٹوں اس کو پیسے دے. مالک کاٹتا ہے اس کو 5,000 دے, اس کو 10,000 دے, اس کو 20,000 دے. پرچی والا مالک کی پرچی لے کر خادم کے پاس آتا ہے, پرچی دکھاتا ہے, خادم اس کو پیسے دے دیتا. خادم کہتے اس کو دیتا کہ مالک سے پرچی لے کر آتا اور ایک بغیر پرچی کے جا دے مالک سے پرچی والا گھر سے جا کر کہہ دے کہ مجھے 5,000 روپیہ دے دو تو خادم دے لاگو کرے گا مالک سے پرچی لاؤ. اگر مالک سے میرے وہاں سے پرچی ہو جاتا تو میں دے دے خادم کہے گا کہ اگر مالک نے کرتا تو پھر میں بھی نہیں دیتا کیونکہ مالک نے مجھے پابند کیا ہے کہ اسی کو پیسے دینے ہیں جس کے لیے میں پرچی کا پوچھ تو جس کو پرچی نہ ملی وہ پرچا بھی کہنا شروع کر دے گی. مالک پرچی کاٹتا ہے اس کو 5,000 دے اس کو 10,000 دے اس کو 20,000 دے. پرچی والا مالک کی پرچی لے کر خادم کے پاس آتا ہے پرچی دکھاتا ہے خادم اس کو پیسے دے دیتا ہے. خادم پیسے اس سے دیتا ہے کہ مالک سے پرچی لے کر اور ایک بنائے پرچی کے یاد ہے مالک سے پرچی میں لائے گھر سے جا کر کہہ دے کہ مجھے 5,000 روپیہ دے دے تو خادم دے خادم کہے گا مالک سے پرچی لاؤ تو کہ مالک سے میرے وہاں سے پرچی لے کر تو میں دے دے تو خادم کہے گا کہ اگر مالک نے کاٹتا تو پھر میں بھی نہیں دیتا کیونکہ مالک نے مجھے پابند کیا ہے کہ اسی کو پیسے دینے ہیں جس کے لیے میں پتی کا کچھ دیکھو جس کو پیسے نہیں ملی وہاں پر جا کے کہنا شروع کر دے گی دے ہی نہیں سکتا دے ہی نہیں سکتا. اگر دے سکتا ہوتا تو مجھے نہ دیتا. تو ہر اصل من کہے گا کہ بھائی دے سکتا ہے دیتا ہے اس کی ڈیوٹی یہی ہے مگر دیتا اس کو ہے کہ مالک دے پرچی نہیں ملی تو تم ایسے بچہ دے نہیں تھا تو میرے دو اللہ تعالیٰ نے حاجت کا خزانہ دے کر اپنے حبیب سے بھیجا فرمایا تو ہدایت کا خادم بن کر بیٹھ جا میں پرچی کرتا جاتا ہوں تو عطا فرماتا جا. تو حضور کی بارگاہ کی ہدایت اس کو ملی جس کے لیے اللہ نے ہدایت کی پرچی. اگر آپ غور کریں گے تو ایک مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا. یہ جو کہتے دیتے ہیں نا جو ہدایت نہیں دے سکتے معلوم ہوا کہ ان کو ہدایت ملی نہیں ہدایت نہیں نہیں اور ملی اس لیے نہیں کہ مالک نے پرچی نہیں کاٹی. اگر ان کو ہدایت ملی ہوتی تو یہ نہ کہتے ہدایت نہیں دے سکتے. یہ جو کہتے دیتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے تو اس لیے کہ ان کو ہدایت ملی نہیں. یہ سب بے ہدایت بولو یہ سب بے ہدایت. ارے میاں جن کو ہدایت ملی ہے وہ تو جانتے ہیں کہ ہمیں ہدایت ملی ہے بارگاہ مصطفیٰ سے. بچی کو اللہ نے کافی ہے مگر ملی ہے بارگاہ مصطفیٰ سے. جیسے قرآن کو اللہ نے نازل کیا ہے مگر ہمیں تو حضور کی بارگاہ سے ملا. اسلام اللہ کا نازل کیا ہوا دین ہے مگر ہمیں تو حضور کی بارگاہ سے ملا. تو میرے دوست تو یاد رکھو پرچی کاٹنے والا اللہ ہے عطا فرمانے والے مصطفیٰ. حضور ہدایت لے کر آئے اور حاضری بن کر آئے دل ہو بات مل حق ہدایت اور سچا دین لے کر آئے. سچا دین ذرا غور کرنا دین صرف نماز روزے اور حج زکات کا نام نہیں. دین ایک مکمل دستور ہے ایک مکمل نظام حیات ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں انسانیت کی رہنمائی کرتا. بتاؤ کون سا وہ شعبہ ہے جس شعبے میں دین نے انسانیت کی رہنمائی نہیں کی. اپنے تو اپنے پڑھائے بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ اسلام جیسا نظام حیات کوئی اور نظام نہیں ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس سچے نظام حیات کو لے کر آئے. اب یہ سنو کہ کیوں لے کر آئے. آپ سے آنے کی غرض و غالب کیا تھا؟ یہ بات بڑی توجہ سے سننے کے بعد. ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں, حضور کی تشریف بابری کی خوشیاں مناتے ہیں, جلوس نکالتے ہیں, جلسے منعقد کرتے ہیں, ناطے پڑھتے ہیں, جنیاں لگاتے ہیں, خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں. خلاصہ صبح یہ بہت ہی اچھی بات ہے, بڑی مستحکم بات ہے. لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں, یہ کبھی نہ بھولو کہ جس رسول کے آنے کی ہم خوشی مناتے ہیں وہ رسول آیا کیوں, اس کے آنے کا مقصد کیا تھا, یہ میں اب بیان کرنے لگا ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, ہم نے اپنے رسول کو ہدایت پر سچا دین دے کر اس لیے بھیجا دین کل, یہ ہدایت اور سچے دین یعنی سچے نظام حیات کو دنیا کے تمام نظاموں پر غالب کر. تو بولے حضور کیوں آئے؟ کہ سچے دین کو یعنی سچے نظام حیات کو دنیا کے تمام دینوں اور تمام نظاموں پر غالب کر دیں. یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کا مقصد. تو بتائیے اس سچے نظام حیات کو غالب کرنے کے زمرے میں حضور نے کتنی تکلیف کی. آپ کی راہوں میں کردے بچھائے گئے, آپ پر راکھ وغیرہ پٹکانی گئی, کافر عورتیں گھر کا کوڑا راکھ وغیرہ جمع کر چھوڑتی تھی. حضور جب گلی سے گزرتے تو اوپر ڈالتے, حضور کپڑے ڈھانکتے ہوئے گزر جاتے تھے اور کچھ نہیں کہتے. مرحبا, آپ حرم شریف میں نماز پڑھتے, سجدے میں جاتے, کافر اونٹ کی آنج اٹھا کر لاتے اور اس کو چیر کر سارا گوبر آپ کے اوپر ڈالتے, اس پر بھی بک نہیں. چکر کے بل دے کر اس طرح رسے کی طرح بنا کر آپ نماز میں کھڑے ہوتے تو پیچھے کی طرف سے گلے میں ڈال کر اس طرح گلا دیکھتے کہ دم گھٹنے لگے. ارے اس پر بھی بت نہیں. مکے کی گلیوں اور بازاروں میں آپ پر پتھر برسائے گئے, سوائف کے میدان میں آپ لہو لہان ہوئے, جہاں تک کہ آپ اور آپ کے اصحاب نے کفار کے مظالم سے تنگ آ کر وطن چھیڑا. جب وطن چھوڑ کر ہجرت کر کے باقی آپا حبشے میں گئے تو باقی نے وہاں تک پیچھا کیا, وہاں بھی پیشے دی کہ یہ یہاں سکون سے نہ رہنے پائے. جہاں تک کہ حضور نے خود ہجرت کی, مدینے بھی پائے سال نے وہاں بند پھر نہیں رہنے دیا. مدینہ تجربہ کی دس سالہ زندگی میں 84 جذباتوں سرایا ہوئے, 40 کے قریب غزوات اور 40 کے قریب سرایا. غزوات کرنا ہے غزبے سے اور سرایا کرنا ہے سیے سے. غزوہ اس دم کو کہتے ہیں جس میں حضور تنسے مسیح خود تشریف لے گئے, اور سریا اس دم کو کہتے ہیں کہ حضور خود نہ گئے ہوں, اپنے صحابہ کو مقابلے کے لیے بھیجا. تو 40 کے قریب قلعے میں حضور نے خود شرکت فرمائی, قلعے عہد میں کندانے مبارک شہید ہوا, وہاں زخمی ہوا, چہرہ انور میں کھوٹ کی کڑیاں چم گئی, کتنی تکلیفیں اٹھائی. ایک انصاف کی اندازہ کرو. حضور فرماتے ہیں جتنا میں اللہ کی راہ میں پکایا گیا ہوں کوئی پیغمبر نہیں پکایا گیا. کون سا ظلم و ستم تھا جو کافروں نے آپ پر اور آپ کے اصحاب پر نہیں کیا؟ دنیا اسلام کی قدر ان کو تھی, اسلام کی قدر ان کو تھی جن کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے حقیقتیں پہنچائی جاتی تھی, تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی, صحابہ کے حال ہاتھ پر کرتے تھے. اللہ اللہ, کن کن تکلیفوں سے دو چار بڑے بڑے صحابہ, حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, ان کو کتنی تکلیفیں سہنا. حضرت زبیر جیسی بھی آپ کو مسلمان ہونے کی وجہ سے تکلیف میں اٹھانا پڑی. حضرت صہیب رومی, سلمان فارسی اور سیدنا بلال حبشی, آپ کتابوں میں پڑھ کر دیکھیے کہ ان حضرات کو کتنی تکلیفیں اٹھانا پڑی. خصوصاً حضرت بلال کا قصہ بڑا خطرناک عجیب و غریب کتا ہے. مجھے حضرت صاحب زیادہ نے فرمایا کتنا نے کہ آپ اس پر کسی نہ کا دھیان کریں. میں جمن کی عرض کرتا ہوں آگے بڑھتا ہوں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق صادق اور یہ غلام تھے اور ان کا مالک اور آقا جو تھا اس کا نام تھا امیہ بن خلف. وہ حضور سے بڑا دشمن تھا. وہ حضور کا نام تک سننا گوارا نہیں کرتا اور خدا تعالیٰ کی شان بے نیازی کے قربان گئے کہ بھائی حضرت سے واضح بتاتا ہے جتنا بڑا وہ حضور کا دشمن تھا اتنا بڑا حضور کا عاشق اس کے گھر گئی. یہ اللہ کی حکمت ہے. دشمن کے گھر نبی کریم کا عاشق رکھ دیا, آگ اور پانی کو جمع کر دیا, حق اور باطل کفر اور ایمان کو جمع کر دیا. ایک طرف ظلم ہے اور ایک طرف عدل ہے, ایک طرف جفا ہے ایک طرف وفا ہے, ایک طرف ظالم ہے ایک طرف دوست ہے, ایک طرف ظلم کی انتہا ہے دوسری طرف صبر کی انتہا ہے. یہ اس کی حکمت ہے. ڈاکٹر اقبال کیا چاہیے فرمائیں فرماتے ہیں کہ موسیٰ فرعون و شتیر و یدیر یہ جو قوت ہر زمان آیت فرماتے حق و باطل کی جو دو قوت ہمیشہ رہی ہمیشہ رہی. جہاں تم ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو گے وہاں نمرود کو بھی دیکھو, جہاں موسیٰ علیہ السلام ہوں گے وہاں فرعون بھی ہوگا, جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں گے وہاں ابو جہل بھی ہوگا, جہاں بلال حبشی ہوں گے وہاں عمیہ بن خلف بھی ہوگا, اور جہاں امام حسین ہوں گے وہاں یزید بھی ہوگا. یہ دو قوتیں اللہ نے کیوں جمع کی ہے, یہ چکر کیوں رکھی ہے؟ اس لیے کہ بولے اگر نمرود نہ ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام پر آگ کے گلزار ہونے کے جذبے کو ہم دیکھتا. فرعون نہ ہوتا تو ایجاد موسمی کیسے ظاہر ہوتے, دریا پر لاٹھی مارتے اور وہ پانی پتھر کی مانند کیسے ہوتا, اور ابو جہل نہ ہوتا تو انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کون کرتا, تو منجا دن خلق کا ظلم نہ ہوتا تو بلال کے قدر کا پیسہ کیسے چلتا, اور یزید کی دفاعیں نہ ہوتی تو حسین کی وفاؤں کا پتہ کیسے چلتا, اور اگر یہ بے ادب نہ ہو تو ادب والوں کا پتہ کیسے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اقدار تو تقدیر پیدا کرتا ہے, تو بطور ابو الاشیاء کے اقدار ہر چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی. میرے دوست تو بزرگوں کتنا بڑا وہ دشمن تھا نبی کریم کا, اتنا ہی بڑا عاشق اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کا اس کے گھر بھیجا. حضرت بلال عاشق, اور عاشق جو ہوتا ہے وہ محبوب کا ذکر کثرت سے کرتا, کیونکہ یہ محبت کی علامت من احب شیئا اکثر ذکر. حضور فرماتے ہیں جس کو جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے وہ اس کا زیادہ ذکر کرتا. یہ محبت کی علامتوں میں سے ایک علامت, اور محبوب کے ذکر سے محبتوں سے لذت اور لطف حاصل ہوتا ہے, وہ کسی اور چیز کے ذکر سے حاصل نہیں. تو بلال سے عاشق بلال سے محب, اور ان کے لیے محبوب کا ذکر کے ساتھ دل کا چین تھا. تو حضرت بلال ہر وقت حضور کا ذکر کرتے, کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول, اور ہر وقت کہتے اللہ احد اللہ ایک ہے. امیہ کہتا بلال تم غلام ہے میرے اور نام رکھتے ہو میرے دشمن, یہ مجھے گھبرا نہیں, میرے سامنے ان کا نام نہ لیا کرو, ان سے رسول اللہ نہ کہا کرو. حضرت بلال کہتے ہیں امیہ اب تو ان کا نام چھوڑنا,
یا ان کا ذکر چھوڑنا میرے بس کی بات نہیں ہے.
ان کا نام, ان کا ذکر میرے پال پال میں کچھ اس طرح رچ بچ گیا ہے کہ اب ان کا ذکر چھوڑنا یا ان کو بھلا دینا میرے بس کی بات نہیں رہی. اب تو تم اگر میری ہڈی ہڈی مچھلی مچھلی جدا جدا کر دو گے تو میری ہر ہڈی سے اور میرے جسم کے ہر پال سے انہی کا نام بلند ہو.
میا نے کہا اچھا یہ بات ہے تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ تم ان کا ذکر کیسے نہیں چھوڑتے. فلم شروع کر دیا پھول چڑھا کر ڈنڈے مار مار کے قسم پر توڑ دیتا ہے, ڈنڈے ٹوٹ جاتے تو قسم پر نشان پڑ جاتے ہیں خون ابھر. لیکن حضرت بلال حبشی اس وقت بھی محبوب کا نام لیتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اس پر بھی بچ گئے میرے جنم کو دیکھتے وہ تعلیمات کو رسیوں کے ساتھ باندھ دیتا ذکر دیتا اور باندھ کر ذکر کر وہ رسی لونڈے پہ اور آپ کو ننگا کر کے ان کوئلوں کے اوپر بتا دیتا زمین بکار دیتا جہت کے ہوئے انجارے آپ کے جسم کے نیچے ٹھنڈے ہو جل جاتی جلدی چکن جاتی اور سینے پر بھاری بھاری پتھر رکھ دیتا کہ یہ کروٹ نہ بدل اور ان کا تعصب ثابت کی ثابت کرنے کا کیا عالم تھا, عقیدت محبت کا کیا عالم تھا. وہ کہتے تھے ایک سکتی سکتی سکتی
جل جاتی جلدی چکر جاتی اور سینے پر بھاری بھاری پتھر رکھ دیتا کہ یہ کروٹ نہ بدل
بڑوں کے تعصب ثابت کی ثابت قدمی کا کیا عالم تھا, عقیدت محبت کا کیا عالم تھا. وہ کہتے تھے وہ
فرقت کی سکتیاں مجھے منظور ہے مگر یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ظالم کی سکتیاں مجھے منظور ہے مگر اتنا ضرور ہو کہ تجھے ہی خبر رہے اتنا ضرور ہو کہ تجھے خبر رہے.
یا رسول اللہ
ان دشمنوں نے دین کی سکتیاں میں برداشت کر لوں گا مگر کملی والے آقا اتنا ضرور ہو کہ تیری نظریں کرم ہی کر رہے.
اللہ اکبر اتنا ظلم یا تجربے کرو بہتے ہوئے انجارے پر زمین اتار کے ننگا کر کے دکھایا جائے اور وہ چہتے ہوئے انگارے جسم کے نیچے ٹھنڈے ہو جائے
جس جل جائے چربی چل جائے.
اللہ اللہ مصیبتیں آ رہی ہیں عاشق پر, سختیاں ہو رہی ہیں عاشق پر اور بے قرار معشوق ہو گئے, بے قرار محبوب ہو گئے کیوں نہ ہو.
اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں حدیث نادی ہے مانی تم مصیبت تم پر آتی ہے تو بے قرار میرا رسول ہو جاتا ہے, تمہاری تکلیف اور مصیبت میرے محبوب سے دیکھی نہیں جاتی برداشت نہیں ہوتی, تکلیف آتی ہے تمہیں تکلیف ہوتی ہے ان کو.
دیکھو نا اور بیٹے کو تکلیف آئے تو باپ کو بھی تکلیف ہوتی ہے, تکلیف آتی ہے بیٹے کو اور بے قرار ہو جاتا ہے باپ کیونکہ باپ سے بیٹے سے تعلق محبت ہوتی. اور یاد رکھو ہزار باپ کو اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں جتنی رسول اللہ سے اپنے غلاموں سے محبت.
رسول اللہ کو رحمت ہی رحمت ہے, رسول اللہ کو شفقت ہی شفقت ہے,
اللہ فرماتا ہے پیر مومنین رؤوف الرحیم، میرا رسول تو مومنوں پر کبھی چکر کرنے والا بڑا مہربان ہے.
یہ بڑا
تکلیفیں سنتے ہیں، حقیقتیں سنتے ہیں تو بے قرار ہے.
ایک دن کے حقا سے فرمایا، میرے ساتھیوں تم فلال کا چارہ کرو.
میری سرکار خصوصاً امیہ بن خلف میرے اتاشک ثابت پر بڑا ظلم کرتا ہے،
تو میرے اتاشک میرے اس مہم کا تو چارہ کرو. سارا رول کا ہی سارا وہ جن کا قدم نیکی کے ہر میدان میں سب سے آگے ہوتا ہے.
سیدنا
صدیق اکبر،
سب پڑھو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر فاروق کیسی ہستی جن کی شان بھی ہے کہ حضور فرماتی ہیں لو کان باتی نبی لکا نا عمر، اگر میرے ساتھ نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو عمر فاروق کے نبی ہوتے. وہ عمر فاروق فرمایا ان شیطان یا پھر وہ من سل عمر، شیطان عمر کے پائے سے بھی بھاگتا ہے. واقعی حضور نے سچ فرمایا، آج بھی بھاگتا ہے. نام لے تو دیکھو کیسے بھاگے. تو یہ حضرت عمر فاروق کے ہیں، یہ فارس بیمن اقتب الباطل ہے. حضرت عمر فاروق اتنی شان والے تو حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ ہماری یہ کوشش ہوتی تھی کہ ہم نیکی کے کسی میدان میں ابو بکر صدیق سے آگے کر جائیں، مگر باوجود کوشش کے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے تھے. نیکی کے ہر میدان میں ابو بکر صدیق کا قدم آگے ہوتا. سیدنا صدیق اکبر تھے، حضور نے فرمایا بھائی تم میرے فلحال کا چارہ کرو. وہ تعلیم میرے اس پیارے کو بڑی تکلیفیں پہنچاتا ہے، ہمیں بھی بڑی حقیقت ہوتی ہے.
سیدنا صدیق اکبر تھے، اس واسطے تھے کہ فلحال کو خریدے اور آزاد کر دے تو ملیا بن خلق کے ظلم سے نجات دلا. پہلے پاس سے قیمت پاس تھی نبی کے آگے کو خریدنے چلے وہاں صدیق اکبر تیری مقدر سے قربان جائے.
جتنو یار جتنی یار بکیندہ لبے قیمت ہو بس پلے خوش دے کے دن قسمت والا اس دے کرم سولے.
بات تھی تیرے مقدر کے قربان جاؤں نبی کا عاشق خریدنا اور قیمت کار ہے. پہلے کار ہے چلے جب گئے اس وقت بھی میں ظالم امیہ پرانے حبشی کو کمرے میں بند کر کے ڈنڈوں سے زور زور سے مار رہا گرہ گرہ کی آواز آ گئی. میری حضرت ابو بکر اندر داخل ہوئی، کیا دیکھا کہ امیہ کے ہاتھ میں ڈنڈا جو مار رہا ہے اور پرانے حبشی ہنس رہے.
میرے بزرگوں سے تو ایمان والے کے اندر جب صحیح معنی میں ایمان آ جاتا ہے تو پھر باطل قوت اور باطل قوت کی اذیت مرد مومن کے ایمان سے نہیں ہٹا.
حضرت بلال کہتے تھے امیہ تیرے بازوؤں میں قوت ختم ہو جائے گی،
تیرے یہ ڈنڈے ٹوٹ ٹوٹ جائیں گے، مگر تو میرے تیر سے ایمان نہیں نکال سکتا. یہ کوئی نفع نہیں جسے کسی اتار دے.
تو یہ مار رہا ہے امیہ اور بلال ہنس رہے. اوپر سے ابو بکر صدیق پہنچ امیہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ انسان یہ بھی کوئی چیز ہے. اس نے تیرا کیا دکھایا، اس پر قصور کیا ہے؟
تو جو بیٹھیوں کی طرح اس پر ڈنڈے پر جا رہا ہے آخر اس کا جرم کیا ہے؟ یہی آنا چاہیے پڑتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ نے اسے ایمان کی دہلت نصیب فرمائی ہے. بد نصیب تو مجھے محروم ہے کہیں بد نصیبی مگر پھر اس پر مجالی کی انتہا جو ہے اس پر ظلم و ستم کر رہا ہے. آخر انسان عزت کی کوئی چیز ہے اگر یہ تیری بات نہیں مانتا تو اس کو بھیج دے اور کوئی گراؤنڈ نہیں کیا گنڈا پکڑ کے ہر وقت اسی کے ارتقے پہ رہے گا اور کوئی کام نہیں کرے گا. تو مجھے نے کہا میں اس کو بھیج دے دوں مگر اس کے طریقے جاتا ہوں حضرت ابو بکر سے پیچھ رہا کہا میں کریں میں خریدتا. لو نبی کا عاشق بکنے لگا نبی کے عاشق کا کاٹا ہونے لگا لیکن مزہ نہیں آئے گا. اس لیے کہ بیچنے والا بے قدرا ہے. بیچنے والا بے قدرا وہ قیمت پوری اس وقت پڑتی ہے جب بیچنے والا بھی قدر دان ہو خریدنے والا بھی قدر دان. بیچنے والا جانتا ہوں میں کیا بیچ رہا ہوں اور خریدنے والا جانتا ہوں میں کیا خرید رہا ہوں. سب پوری کر لیں ادھر ایک قدر والا ہے ایک کے قدر. ابو بکر صدیق تو قدر والے ہیں جانتے ہیں میں کیا خرید رہا ہوں لیکن امیہ بے قدرا ہے اس کو فی الحال کی قدر نہیں ہے. وہ لطف نہیں ہے اور اگر خدا نہ خاص کر دونوں بے قدرے ہوں تو پھر تو نہیں ایسے رہتا ہے کہ بیٹے والا اسلام کا ذکر بیچنے والے بھائی بھی بے قدرے اور خریدنے والے قادرے والے بھی بے قدرے. تو پھر کیا قیمت پڑی سلام کر کے دیکھو. اللہ تعالیٰ صاف فرماتا ہے بتا رہا ہوں سے سامانی مستر تارہ ہما ماتو کا بتانو پیے میں چاہے انہوں نے بھائیوں نے چند چھوٹے درہموں کے عبد یوسف کو دے درہم بھی چند اور وہ بھی کھوٹے بخش کھوٹے کتنے درہم تھے. میں نے تفصیلوں میں پڑھا ہے کہ 18 یا 20 درہم اور درہم زبانی کا ہوتا ہے یعنی 4.5 روپے یا 5 روپے قیمت اور وہ بھی کھوٹے. کھوٹی کمی بیچنے کھوٹی کمی بیچنے پیو بھی سیر جانے اور جنا یوسف تکیا کھوٹی کترا جانے قدرے بھائی جنہوں نے جیسے محبوب کو کنویں میں دھکا دے دیا تھا ان کو کیا قدر بیچنے والے بھی بے قدرے خریدنے والے بھی تیسرا دیتا ہے پہلے کو اس کو دے دو آدمی والوں کے ساتھ دوسرا میرے پاس سے کچھ ہے چل لگے میں گھبراؤ نہیں کرا سکتا اور میں کرتا ہوں نہیں رہا ہمارے پاس نہیں پائی تھی سب کچھ دیکھو تو بھی میرے پاس دیکھے کیا ہمیں اپنے دیشوں کی خبر کوئی ہاتھ سے مارے کچھ سے دیکھو وہ کبھی دیکھے کیا وہ چند چمنیاں ہیں اور وہ چھوٹی اس لیے وہ چین میں رہ گئی کہ بیٹا چلے چلے وہی دے سب کھوتے پیسے جو بازار میں چلتے نہیں تھے چند چمنیاں لے کر یو سو جیسا ماں بہو سے دیا تھے کچرے دیتے مزہ ہوتا گلی کا دل دی من کچھ دیا اور دوسرے والے سلام کی قدروں کی قیمت کا پتا اس وقت کرتا جب کہ بیچنے والے یا تم والے سلام ہوتے اور خریدنے والی گلی کا سب پتا جی کرتا قیمت لین چلیخا کی جان کے دیوں کے دیداروں تیرو بھی قبول نہ پہنی. تو جا کرو اللہ کے قدرے سے اچھے نہ کرے یہ قطرے کے قطرے
اور بے قطرے کیا جانے حضرت بلال حبشی کا مقام کیا ہے اور بے قطرے تو بھی کیا جانے حسین کا مقام کیا ہے
جنہوں نے پانی بند کر دیا
حلق پر بے چلا دی ان کے قطروں کو قطر نہیں تھی ارے حسین کی قطر پوچھنی ہے تو فاطمہ سے پوچھ
حسین کی قطر پوچھنی ہو
تو مولا علی سے پوچھ اور حسین کی قطر پوچھنی ہو تو مصطفیٰ سے پوچھ جو اپنے کندھوں پر چڑھاتے تھے اور وہ پشت پر چڑھ جاتے تھے تو اللہ کا نبی کندھے کو لمبا کرتے
تھے تو یہ قطرے جو ہے نا تو یہ قطرے بتا رہے ہیں
اور میاں صدیق اکبر کی قدر پوچھنی ہو تو اللہ کے عدیب سے پوچھو صدیق اکبر کی قدر پوچھنی ہو تو قرآن سے پوچھو مولا تعالیٰ سے پوچھو
جتنے قرآن میں فضائل بیان وہ عرض کر رہا تھا کہ بلال حبشی کا سینٹر ہی نہیں لگا مگر لطف نہیں آئے گا ایک قدر والا ہے اور ایک بے قدر قیمت پر نہیں لگتا وہ مجھے نے کہا ابو بکر تیرے پاس میں ایک عربی اور نقل غلام ہے یہ مجھے دے دو پچاس بارہ ہزار درہم دے اور گرائی کر دے حضرت ابو بکر نے سن کے فرمایا مجھے منسوخ ہے والے جو جو نے بنا کے اپنے جو دیکھ میری جو دیکھ کے ہزار کر کے میرے ساتھ
کر تیرا حبشی میرا عربی تیرا تانا میرا سورا تیرا موٹے موٹے نقوش والا میرا خوبصورت اور تیکھے نقوش والا
تیرا حبشی اور نسل میرا عربی اور نسل اور سات بارہ ہزار درم بھی مانگا تو خیال کر اپنے جو دیکھ میں چلے دیکھ نہیں فرمایا منظور ہے کیونکہ نئے بھی چیز سستی آتا رہتی ہے تو فٹافٹ ہاں کرتی کہ کہیں یہ پھر نہ جائے اور خدا کی قدرت دیکھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی غلام کے پار بھی نقل وہ کاغذ آپ اس سے محبت سے کر جاتے تھے مجھے اس سے مفتر میں ایمان نہ دیتا اور مسلمان تو کسی پر ظلم نہیں نہ کرتا کہ زبردستی کسی کو مسلمان بنا
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لائی کرا فکر دین میں جبر نہیں ہے یعنی کسی کو زبردستی مسلمان بنانا اچھا نہیں ہے
اور یہ بات واقعی کر لیں یہ نا اگر آپ کسی کو زبردستی مسلمان بنائیں گے جیسے وہ مشہور ہے کیونکہ ایمان کے پسند ہوتے ہیں یا ایمان کے بڑے پکے ہوتے ہیں کوئی پٹھان ملا نا ایک کافی سے ہوا اور کافی کا بچے الما کا وہ جو ہوتے ہیں مار دے گا کوئی سمجھا بھی چھوڑنا نہیں تو کہنے کا کہ اچھا پھر پڑھا کرما ہر کافی کا بچہ خود پڑھاتا ہمیں بھی نہیں ہے
تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح کسی کو مسلمان بنائیں گے
ڈنڈا ہاتھ میں لے کر یا ریوالور ہاتھ میں لے کر یا بندوق ہاتھ میں لے کر اس طرح اگر آپ کسی کو ہم مسلمان بنائیں جو گھر کے مارے مسلمان بن جائے تو ظاہر ہے کہ دل سے اس کا مسلمان ہو جائے وہ تو بندے کے گھر کے مسلمان ہو جائے تو ایسا مسلمان جو ہوگا وہ مناسب ہوگا ان سے کلمہ پڑے گا مگر دل اس کا مسلمان ہے تو ایسا مناسب
مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے کافر کے بھی زیادہ خطرناک ہوگا تو اسلام کی تعلیم بھی ہے کہ اسلام کی صداقت اسلام کے سنہرے اصول اور اسلام کی خوبیاں لوگوں کے سامنے بیان کرو تاکہ لوگ ان خوبیوں اور ان صداقتوں کے دل سے معترف ہو کر اسلام سے
ایسے مسلمان بھی ہوں گے پھر وہ جان دے دیں گے مگر ایمان لوں گے تو اسلام میں سکتے نہیں ہے جب زبردستی کسی کو مسلمان بنانا چاہیے تھے تو حضرت ابو بکر محبت سے سمجھاتے تھے اس کو مگر وہ نہیں مانتا تھا اس کے مقدر میں ایمان نہیں تھا اچھا مقدر خدا کی قدرت کہ حضرت ابو بکر کا وہ کافر غلام جو تھا تو مرضیا اس کا ثابت ہو
آپ نے دے دیا اور اس کے بدلے میں جلال کو نہیں وہ غلام بھی دے دیا 12,000 درہم بھی دے دیے. مولانا روم رحمت اللہ نے ایک مقام پر ایک شعر فرما دیا, فرماتے ہیں ہر چیز اپنے اصلے کی طرف چڑھ کر
چلو مر نور یارا تال پن اور ناریاں مر ناریاں را تال پن
نوری نوریوں کے کالو بولے اور ناری ناریوں میں جا کر جگ بولے.
جلال حبشی تھے نوری رہتے تھے ناریوں کے پاس, حضرت ابو بکر کا غلام تھا ناری رہتا تھا نوریوں کے پاس.
آخر ہوا کیا, نوری نوریوں میں آ گیا اور ناری ناریوں میں چلا گیا. ایسے دیکھیے حضرت جلال کو لے جب لے کر چلے تو حضرت ابو بکر کے صدیق نے کہا جلال ایک بات تو بتاؤ, جب میں آیا تھا امرجا تیرے قدم پر کندھے پر چاہ رہا تھا اس وقت تو ہنس رہا تو وہ ہنسنے کا کون سا مقام, جس پہ مار پڑے اس پر کندھے برتے ہوئے تو روتا نہ کہ ہنستا اور تم ہنسے تو وہ ہنسنے کا کون سا مقام.
حضرت بیداری ہنسی نے کہا ہے مجھے پوری ملے سلاد اسلام کے مقرر اے حضور کے بڑے پیارے صحابی
یہ مقام میرے ہنسنے کا ہے. اس طرح کہ حضرت آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی شخص بازار میں جاتا ہے اور دو پیسے کا مٹی کا پیالہ خریدتا ہے تو خریدنے سے پہلے اس کو بجا بجا کے دیکھتا ہے, کبھی کچا تو نہیں دوسرا نہ تو نہیں, اگر کچا ہے تو کچوں کا کوئی خریدار نہیں ہے,
ٹوٹا ہوا ہو تو ٹوٹے تو کوئی نہیں خریدتا.
چنانچہ شاعر نے ترجمانی کی
تو کہنے تو سن کے بجائے گا اسے وہ دلیت دل کچا اور ٹوٹا تو نہیں,
خریدنے والا خریدنے سے پہلے بجا بجا کے دیکھے گا مجھے سچا اور پیسہ ہی رکھ دے. اسی طرح
میں بھی ہوں مٹی کا پیالہ عشق کے بازار میں اور آج آقا میں پسند کم گاہ یار میں اے نبی کریم کے مقرب سے آتی عشق کے بازار میں مجھے بھی مٹی کا پیالہ سمجھو.
میرے رب نے اور میرے رب کے رسول نے مجھے خریدنا تھا تو خریدنے سے پہلے انہوں نے سجا بجا کے دیکھا کہ کبھی کچا تو نہیں, کہیں عشق کی راہ میں کچا تو نہیں.
جب انہوں نے مجھے ہر طرح گما لیا, چندے مار مار کے دیکھ لیا, دریوں بازاروں میں کھیت کے دیکھ لیا, کہتے ہوئے انداروں میں لپا کے دیکھ لیا, جب میں پکا ثابت ہوا تو وہ میرے خریدار بن گئے.
اگر میں کچا ہوتا تو مجھے وہ خریدتے نہیں, تم نے جو مجھے خریدا ہے تو میں اچھا رسول نہیں خریدا, اور اس لیے خریدا کہ میں اس کی راہ میں تو جو کامیاب ہو جائے محب محبوب اس کا خریدار بن جائے تو پھر اس کو ہنسنا ہی چاہیے رونا.
میں اس لیے ہنس رہا تھا کہ اب عشق کی منزل میں کامیاب ہو گیا تھا, عشق کی منزل کے آخر مقام پر پہنچ گیا تھا, اسی بات سے آپ میرے خریدار بن کے آئے تھے.
جی صاحب اندر خرید کر لے یار سن لے کہ آپ کا عاشق ثابت جنہوں نے اچھی ہے میں نے اس کو خرید لیا. حضور نے فرمایا ابو بکر کتنے کا خریدا, حضور بڑا سستا نہیں
یہ بے ایمان و مشیت سے قدر نہیں تھی, بے خطرہ تھا. کتنے ہاتھ آ گئے. حضور نے فرمایا ابو بکر کتنے کا دلان خریدا ہے؟ آپ کی قیمت مجھ سے لے لیتا کہ دلان کے خریداروں میں میرا نام بھی ہو جائے. دیکھیں صدیق اکبر کی نیکیاں کتنی بڑی بڑی ہیں. حضور فرماتے ہیں مجھے بھی اس میں شامل کرو, میرا نام بھی دلان کے خریداروں میں ہو جائے. اور صدیق اکبر نے کیا کہا؟ جیسا ایمان افروز کلمہ کہا, داخل فیض کلمہ کہا. فرماتے ہیں کہ جب ماں بند جانے تو کر کا مچھلی آکاش نامے پوئے تو یا رسول اللہ میں اور بلال ہم دونوں بندہ اتار تھا آپ کے کوچے کے آپ کے در کے غلام ہیں. حضور میں نے دیوار کو اس لیے نہیں خریدا کہ اس کی قیمت وصول کروں گا, میں آپ کے چہرہ انور پر اس کو قربان کرتے ہوئے آپ کے نام پر اس کو نثار کرتے ہوئے آزاد کرتا ہوں. امیہ بن خلف کے مظالم سے نجات راضی نجات یہ حاصل تھا. حضور نے فرمایا میں بلال کے تم آزاد پوجا کرتا ہوں, جن کی نواز ہوئی آزاد کو مؤذن مقرر فرما دیا. اور یہ دینا حبشی زبان کی موتی, الفاظ صحیح نہیں نکلتے. اصحابے کو کہتے تھے اصحابے, جیسے بغیر نقطے کے بچنا. اور یہ ہمارے بڑے بڑے حافظ اور قاری صاحبان جیسے ہیں, ان کا حلق بڑا صاف ہوتا ہے, حلوا شلوا کھاتے رہتے ہیں تو حلق ان کا بڑا صاف ہوتا ہے. تو یہ کہتے ہیں حیا. ہمارے پنجاب میں ایک آدمی تھا وہ حلوے کا نام لیتا تھا, چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہوتے پھرے وہ پھینک جاتے ساری جاتے اس طرح حلوے کا نام. تو یہ کہتے ہیں حیا, ہے حلق ہی ہے, حلق سے اس طرح نکالتے ہیں کہ کیا کہیں. تو وہ تو کہتے ہیں حیا. اور عرب میں خصوصاً عربی جو ہے یہ عین اور ایک ہو بہت زیادہ آزاد ہے. میں وہاں جاتا رہتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں نا کہ وہ کسی کو بلاتے ہیں نا, تو ہم تو کہتے ہیں محمد, چلے زور سے کہیں محمد. اور وہ محمد محمد ہم ایسے عین اور ہیر ادا کریں گے کہ ہم سے تو اس طرح ادا ہی نہیں رہتے. تو وہ تو کہتے ہیں حیا. اور بلال حبشی کی زبان تھی موتی, وہ کہتے ہیں حیا. جیسے بے کشمیر جو آنکھوں والی ہے تو حیا. بازرے کے ساتھ لوگ دیکھو ان کا بازی دیکھو لفظ بھی صحیح نہیں بولنے, انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ تو لفظ ہی غلط بولتے. بس اسی طرح اسی قسم کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں, کسی کا بولنے کا ڈھنگ نہیں آتا, کسی کا صحیح تلفظ نہیں آتا. بڑے لکھے پتی کلیگ لوگ جو ہیں وہ بہت کم ہے. جب کافروں نے زبانیں کان دراز کی اور اعتراضات وغیرہ کی تو صحابہ کرام کو کہنا حد کی یاد سن لگے کہ ضروری ہے کہ بلالی اجام دیتے رہے, کسی اور کی ڈیوٹی لگا دو. کافر کانے دیتے ہیں اعتراض کرتے ہیں ان کا منہ بند ہو جائے گا. حضور نے فرمایا تم کافروں کے اعتراض کو نہ دیتے اور بلال کے لفظوں کو نہ دیتے رہنے دو. اللہ بڑا خوش ہے, اللہ تعالیٰ ان کے ایسے ہی لفظوں سے بڑا خوش ہے. اگرچہ لفظ تو صحیح ادا نہیں کرتے مگر ان کا دل اللہ رسول کی محبت سے لگ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے. جان بوجھ کے تو ایسا نہیں نہ کرتے ہیں, اب سی ان زبان موٹی شروع سے کسی نے نہیں پڑھایا. تو ان کے نقصوں کو نہ دیکھو, ان کے دل کو دیکھو. یار سننا یہ تو ٹھیک ہے لیکن کافروں کا بھی انہیں ڈھنگ کرنا ہے. ہمیں ان سے بھی بتانا ہے کہ ہمارے اندر بڑے بڑے پتی اور غریب بھی ہے کہ ایک دن کوئی اور دے دیا کرے آرام کبھی کوئی کبھی کوئی, تاکہ ان کو پتا چلے کہ بڑے بڑے پتی اور نشان اور بڑے بڑے دلیل حضرات بھی موجود ہیں. تمہاری مجھے میرے ساتھ فرمایا کہ رات کا کل تم اذان نہ دینا, اگر کی اذان کل تم نہ دینا تو ہمارے کسی کی ڈیوٹی لگا دوں. وقت ہو گیا اذان کا, اذان ہو گئی مگر پھر تھکتی ہوئی ہے, وہ سپیٹی نمودار ہونے میں ہی نہیں آتی کہ نماز پڑھے. اذان ہو گئی تو ہم بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے تھکتی ہے, حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, حضور اتنی دیر کی اذان ہو گیا مگر پھر نہیں کر گئی, بات کیا کسی وقت فکری میں نہیں حاصل ہو. مولانا روم علیہ رحمت القیوم مسئلہ شریف میں فرماتے ہیں, سمتی کچھ ہاتھ پر کرے بڑا سبب بے پاک چھٹ کھانا خدا جتنی دن کا یار خدا کیا بات ہے, آج آپ کی مسجد میں اذان نہیں ہوئی تو بولو اذان ہوئی تھی یا نہیں ہوئی, مجھے کیا بات ہے آپ کھانا خدا سے اذان کیوں ہے؟ حضور نے فرمایا کہ آج تو بڑے زور شور سے اذان ہوئی ہے, ہمارے نمازی بڑے خوش ہیں اور شیطان بڑی دور بھاگ گیا, جیسے ابھی بھی آتا ہے جہاں تک تم آدمی کی آواز آتی اس لیے ایسے سے شیطان نکل جاتا ہے. تو تم کہتے ہو اذان نہیں ہے تو جتنی میں نہیں لیتا
کس ہاتھ کی بات اب پانگے خدا برار سے آنا جبھی کا یار پورا پرانے اکثر نے کیوں نہیں اکان دی نئے لگان نہیں دے گا صبح
نہیں ہونا سے آگا بچوں گے کہ ہوں گا میں تمہیں کہتا تھا نا ان کے لگے سے نہ دیکھو جن کا دل اندر رہتا کہ رسول کی محمد میں کیوں
جب ہم نے صاف فرمایا فلحال اٹھارا دان دے
دیکھو بزرگ یہ نہیں فرمایا کرتے تھے حسین جا دلال ہے دلال اذان دے, بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور فرماتے تھے ارے ہم آ جا دلال ہے دلال اٹھ پر ہمیں پر حق
پہنچا. وہ ترک بھری آواز سوچ بھری آواز دل سے نکال اور اس دل کو مسرور کر,
اسی بات سے مولانا روح فرما
فرمتی کے چل سچا پتر ہئیو ہئیو تینوں کا
فرمت ہیا ہیا تیرا تین
اللہ کے چوکن نتے مٹائے
رہنا ہے فلان
تیری جل سے پہلے نور میں گرک ہے, ارے تیری آواز کا دیجیے آنا میں کہ رسول اللہ جی نہیں فرمایا کرتے تھے اصل جا فلان
بلکہ فرماتے تھے رہنا یا فلان ہے فلان اور ہمیں مجھے جو اذان اذان دیا
تھا نہیں محبوب ہے سید المرسلین کے حجرے پاک میں سرکار دونوں قبروں سے
سرکار کا جس سے مبارک تھا
حبیب نظر نہیں آئے گا تمہارے ہاتھوں میں کیسے تمہارا سر لیا رسول اللہ پر مٹی ڈالنا,
تمہارے دلے میں کیسے تیار کر لیا تم نے رسول اللہ پر مٹی ڈال دی
حضور کو دبا دیا
سب رونے لگ گئے اور وہ کہہ رہے تھے ہمارے دلوں کو فون کی کر دیجیے ہم اللہ کے حکم کے سامنے مجبور
ہیں, اور روتی تھی لیا مکان دلہ سالا سال لیا میں سر نہ لیا لیا
آپ کی درخواست سے جو قدم مجھے اپنے بھائی کو جگہ غیر اچھی فرمایا کہ میرے بات سینے پر ہاتھ نہیں مارنا میرے بال نہ پھاڑنا رخسار نہ پیٹنا ایک ہزار نقل روزانہ کر کے
اسی بات سے آپ کا نقل بھی ہو گیا کہنے لگا جی
عبادت کرنے والوں کی جینت ورنہ آپ کا نام تو ہے علی نقل ہے کہنے لگا تو میرے دوست
ہمیں کہا جی ہم وہ کام کریں تو شریعت میں جائے دے لڑکے اور اپنی ماں باپ سے کہنے لگے کہ وہ پاپا جو اذان دیا کرتا تھا وہ تو آ گیا ہے کہ نماز پڑھا کرتا تھا وہ کب آئے گا
قدم پھر تازے ہو گئے ہلکے سے ہلکے بہ نکلے گئے ان کے معذن تو آ گئے ہیں معذن تو آ گیا ہے اذان دینے والا تو آ گیا ہے نماز کرانے والا امام کب آئے گا لوگ باہر نکل آئے حضرت کو دیکھنے کے بعد عزیز عالم بڑا کہا فی الحال کان ترک گئے اس آغاز کو سننے کے لیے وہ آغاز کو نہیں کہہ سکتے آج وہ آغاز پھر چلا دیں حضرت فلال کرتے تھے ہم نے آغاز نہیں دے سکے
کل یہ آغاز دیا کرتا تھا رسول اللہ میری آنکھوں کے سامنے ہوتے تھے سن کے کتا صحت ون محمد رسول اللہ حضور کی طرف اشارہ کرتا تھا بھی سارا کدھر کیا کروں گا
لوگوں نے کہا حضور کی قبر شریف کے سامنے جانا کا ٹھیک ہے قبر شریف سامنے ہے مگر یہ بات تو نہیں ہو سکتی
کتنا امام حسن اور امام کہہ رہے آئے
حضرت کے راستے کونوں کو اپنے سینے سے لگا ماتے دینے اور فرمایا رسول اللہ کے شہزادے
جو تمہارا درجہ مرتبہ ہے
تیری خود سے پوچھے تم رسول اللہ کی آنکھوں کے تارے بڑی تعریف کی بڑا احترام کیا انہوں نے بھی کہا اچانک کر میں نے بھی کہا وہ آزان کے لاتے نا تو مرنا کا ان کو سنایا کرتے
اس آزان سے سننے کے لیے کان ترک رہی ہیں سب سے باتوں میں درخواست کی تو حضرت فلحال نکال میں کس طرح انکار کروں
آزان دینے کے لیے اسی مقام پر کھڑے ہو
گئے جب چار خلافت کے فرائض انجام دیے لوگ بات کرنا کان بات ہے لیکن کر کے دکھانا مشکل ہوتا ہے تب سال کی مدت میں انہوں نے اسی کے مقابلے میں یہودیوں اور کافروں کے
مجھے حضرت قبلہ صاحب جن کی عقیدت اور محبت میرے قلب کی گہرائی ہوئی ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ ماشاء اللہ اس سارے علاقے میں حضرت کا سیر جاری ہے ظاہری باطنی ہر طرح اللہ تعالیٰ اس پاس کرنے کو سلامت دہ کرا ہے آپ کے پاس گاؤں ذمہ دار پر بڑی شکر فرماتی ہوں تو انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں حاضر ہو گیا ورنہ جو کچھ میں بیان کرتا ہوں یہ تو آپ کو پتا ہی ہے میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یہ حضرات کی محبت ہے ورنہ یہ جو حضرات علماء کرام بیٹھے یہ جو اللہ تعالیٰ اللہ کے قدر سے بہت اچھا بیان فرماتے ہیں اور مجھ سے بہت ہی اچھا بیان کرتے ہیں میں تو بس ان کی محبت ہے سب سے پہلے بیٹھ جاتا ہوں ورنہ یہ حضرات ہر لحاظ سے علم میں عمل میں فضل میں زیادہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور زیادہ برکت عطا فرمائے آج حضرات کے کسی لائے ہیں آپ کی پسند والی قبول کرتے ہیں میرا حاضر ہمارا قبول فرمائے حضور کے ذکر کو
سمے
اب طلب اٹھ گئی دم دم آ گیا طرف اٹھ گئی اجلے دس گئے اتنی دار نایت تیرا الگ ان کے ہر منہ پہ ان کی ہر خوشلا چولا ان کے مولا سے ان پر کرے درود ان کے مولا سے ان پر کرے درود ان کے مولا سے ان پر ان کے اصحاب تیرا اور میرا ہی رحمت تو دعویٰ نہیں چاہتی ساری امت جان رہ مت پولا جان رہ مت پولا دور سب بدن دار سب بدن دار سب سب السلام اے رحمت للعالمین دس دس تیرے غلام اور آج جانا عرض کرتے